اور خسرو پرویز کے بیٹے شیروا نے اپنے باپ کو قتل کیا اور خود وہ بادشاہ بن گیا۔ اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ جب یہ دونوں نمائندے آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو اس واقعے کی خبر دی کہ تم جس بادشاہ کا پیغام لے کر آئے ہو وہ تو قتل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کو اس بات کی خبر دے دو کہ مجھے پتہ چل چکا ہے، اور یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑوں کے قدم جا نہیں سکتے۔ اور تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں روانہ ہوئے اور جو کچھ پیغام دیا گیا تھا نبی اکرم کے حوالے سے وہ پیغام جا کے اپنے بادشاہ کو دیا۔ یہ بھی آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جو بھی یمن میں ایران کے لوگ موجود تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک اور خط آپ نے قیصر روم کے نام لکھا، اسی طرح شروع ہوتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر دو بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارے باس کو رب نہ بنائیں۔ بس اگر لوگ رخ پھیر لیں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اسی کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ خط آپ نے داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر روانہ کیا۔ جب یہ خط وہاں پہ ہرقل کو ملا تو اس نے کہا کہ کوئی یہاں پہ عرب کا، یعنی کہ محمد کو جاننے والا موجود ہے؟ تو زمانے میں ابو سفیان ایک قافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان وہیں پر موجود تھے اور ظاہر ہے ابھی تک تو وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ابو سفیان کو بلایا گیا، اس وقت اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، ظاہر ان کے وزیر اور سارے لوگ وہاں جمع تھے، ہرقل روم کے جتنے بھی منصب دار تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ جو بھی قافلہ گیا ہوا تھا یہ عربوں کا، اس کو ہرقل نے بلایا اور پوچھا سب سے زیادہ قریبی تعلق کون رکھتا ہے رسول اللہ سے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں رکھتا ہوں۔ ہرقل نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دو۔ اب ظاہر وہ تو اپنی زبان بولتا تھا نا، تو بیچ میں ایک انٹرپریٹر رکھا ہوا تھا، عربی سے ٹرانسلیٹ کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے پاس لا کر بٹھا دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ یہ آپ دیکھیں، پشت پر بٹھانے کا بہت امپورٹنٹ تھا یہ نقطہ۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ اس شخص سے اس آدمی کے متعلق سوالات کروں گا، یعنی کہ نبی اکرم کے بارے میں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا۔ پیچھے اس لیے بٹھایا کہ اگر آگے بیٹھے ہوتے تو کیا پتہ ابو سفیان کسی اشارے سے یا کچھ پیغام پہنچا کے ان کو روک دیتے کہ کانٹروڈکٹ مت کرنا مجھ کو۔ تو اسی لیے لوگوں کو بھی اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھایا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ کفار کی تو یہ علامت ہوتی ہے، حالت کفر میں انسان ہو تو لوگوں کو اوپینین بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، حالت اسلام میں آ جائے تو پھر اللہ ہی کی بات اہم تر ہوتی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے، لینیج کیا ہے؟ میں نے کہا اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا، تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی، یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کبھی کسی اور نے کیا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ جواب دیا، نہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ جواب دیا، کمزوروں نے۔ ہرقل نے پوچھا، اس کے فالوورز بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ جواب دیا، بڑھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ موقع تھا جب ان کا دل چاہا ہوگا کہ جھوٹ بول دوں کہ نہیں نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں بڑھ رہے، لیکن سچ بولنا پڑا. ہرقل نے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مرتد بھی ہوا ہے؟ جواب دیا نہیں. ہرقل نے پوچھا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کے بارے میں جھوٹا ہونا جانتے ہو؟ کیا وہ جھوٹ بھی پہلے بولتا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. پوچھا کیا بدعہدی کرتا تھا؟ کہا نہیں، بلکہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرے گا. صلح حدیبیہ ہوئی بھی تھی نا. ابو سفیان کہتے ہیں اس فقرے کے سوا مجھے اور کہیں کوئی چیز گھسانے کا موقع نہ ملا. ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. پوچھا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ کہا جنگ میں ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے اور ہم اس کو زک پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ نقصان پہنچا دیتے ہیں. ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اس کو چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی، اقرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص یعنی کہ ابو سفیان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے اس شخص کا نسب پوچھا، تم نے بتایا اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں. ابھی سوال اس نے اس لیے پوچھے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ اس کو ویریفائی کر سکے، جو نشانی ان کے پاس رسولوں کی موجود ہوتی تھی. اور میں نے دریافت کیا کیا یہ بات اس سے پہلے تم میں سے کسی نے کہی؟ تم نے بتایا نہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو پہلے کہی جا چکی. پھر میں نے دریافت کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا؟ تم نے بتایا نہیں. میں کہتا ہوں اگر اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے، یعنی کہ بادشاہ بننا چاہتا ہے. میں نے دریافت کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگوں سے کیا وہ جھوٹ بولتا تھا؟ تم نے کہا نہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنے لگے. میں نے دریافت کیا بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تم نے بتایا کمزور پیروی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ پیغمبروں کے پیروکار کمزور ہوتے ہیں. میں نے پوچھا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد ہوا؟ تم نے کہا نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دل میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے دریافت کیا کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ تم نے کہا نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، بدعہدی نہیں کرتے. میں نے پوچھا وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تم نے کہا اللہ کی عبادت کرنے کا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا، بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، کہ جہاں میں ہوں اس جگہ کا مالک ہو جائے گا. میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا. اتنی عقیدت کا اس نے اظہار کیا. اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ کا خط منگا کر پڑھا. جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے درباریوں نے شور مچا دیا، ان کو خیال ہوا کہیں یہ ایمان نہ لے آئے. ہرقل نے ہمارے بارے میں یعنی کہ ابو سفیان اور ان کے انٹوراج کے بارے میں حکم دیا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ. ہم باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کپشا کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے. ابو کپشا دائی حلیمہ کے شوہر کا نام تھا، ایک غیر معروف سا نام تھا، اور جب عرب کسی کی تحقیر کرنا چاہتے تھے، کسی کے انسلٹ کرنا چاہتے تھے، تو اس کی نسبت کسی غیر معروف شخص کی طرف کر دیتے تھے نا، جو کہ ویل نون نہ ہو. نعوذ باللہ ان کا درجہ کم کرنے کے لیے ابو سفیان نے کہا کہ ابو کپشا کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو خود بنو اسفر کا بادشاہ ڈرتا ہے. بنو اسفر، اسفر کہتے ہیں پیلے رنگ کو، تو ان کی رنگوں کے اندر کچھ پیلاہٹ سی ہوگی تو بنو اسفر کہا جاتا تھا، یلو ریسز. آج کل تو چائنیز کو کہا جاتا ہے نا یلو ریسز، تو ان کو یہ لوگ رومیز کو، رومنز کو عرب بنو اسفر کہا کرتے تھے. کہا کہ ان سے تو بنو اسفر کا بادشاہ ڈرتا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جانگزین کر دیا. اب بات یہ ہوئی کہ قیصر روم پہچان جانے کے باوجود حکومت کی لالچ کی وجہ سے ایمان نہ لایا، بہت محروم رہ گیا اتنے قریب آ کر. ایک خط پھر آپ نے شاہ مصر مقوقس کے نام بھیجا. حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ سفیر تھے. مقوقس نے سفیر کا اعزاز اور اکرام کیا اور رسول اللہ کا خط ادب اور احترام کے ساتھ ایک ڈبیا میں بند کر کے رکھ دیا. تحفے کے طور پر آپ کو دو کنیزیں بھیجی اور کہا کہ مصریوں میں یہ دونوں خواتین بہت عزت والی ہیں. کچھ کپڑے اور سواری کے لیے ایک خچر بھیجا، اس کا نام دلدل تھا. خچر آپ جانتے ہیں نا، گدے اور گھوڑے کا کراس ہوتا ہے. راستے میں حضرت حاطب نے تبلیغ کی جس سے کہ یہ دونوں لڑکیاں ماریا اور سیرین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں مسلمان ہو گئیں. جب مدینے آئے تو رسول اللہ نے ماریا کو اپنے لیے رکھا اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کو دے دیا. حضرت ماریا سے ہی 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. نبی اکرم کی عمر تقریباً اس وقت 60 برس کی تھی. آپ بے انتہا خوش تھے بیٹے کی ولادت سے. ایک تو اتنے عرصے بعد اولاد، بہت گیپ تھا، اور اتنے مدت بعد کوئی بچہ آئے تو اس سے ویسے ہی بہت زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑھاپے کی اولاد. آپ کی عمر 60 سال کی تھی اور اس عمر میں آپ کے یہاں بیٹا ہوا. بہت آپ محبت کرتے تھے اور حضرت ماریا سے بھی آپ بہت محبت کیا کرتے تھے. یہ ہے ماریا قبطیہ، میری دا کاپٹ ان کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ماریا کو حسن سیرت، حسن صورت دونوں ہی سے نوازا تھا. 16 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے جتنا رشک ماریا پر آتا ہے اتنا کسی دوسرے پر نہیں آتا. خوبصورت، نیک، حضور کی توجہ کی مرکز، اور پھر اللہ نے اولاد بھی دے دی. وہ ہے نا، یہ تو اولاد کا معاملہ کہ ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہی من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. نہ کسی کا کریڈٹ ہے اس میں اور نہ ہی کسی کا ڈسکریڈٹ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے رشک بہت آیا، پھر اللہ نے چونکہ ان کو اولاد بھی دی تو جو باقی بیویاں تھیں ان کو فطری طور پر کچھ نہ کچھ رقابت تو ہوئی ہوگی. کچھ تو آپ کی بیویاں ایسی تھیں کہ جن کی پچھلے شوہروں سے اولاد تھی. حضرت عائشہ کا تو کوئی پچھلا شوہر بھی نہیں تھا، اولاد بھی نہیں ہوئی، تو ان کو شاید زیادہ ہی تھوڑا رشک آتا ہوگا. ایک دفعہ رسول اللہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے ہوئے آئے اور اپنے چہرے کے ساتھ ان کے چہرے کو ملا کر حضرت عائشہ سے پوچھا کہ دیکھو عائشہ کتنا ملتا ہے مجھ سے. کتنا نیچرل ہے نا، ہر باپ کا یہی ہوتا ہے، ہر ایک بچے کو ملا کر اپنے آپ سے ہی کہتا ہے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو کتنا ملتا ہے مجھ سے. حضرت عائشہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ تعریف کرتی، کہتی مجھے تو کوئی شباہت نظر نہیں آتی. بالکل نیچرل انسان تھے نا. ہم نے جب ان کو انسانوں کی کیٹیگری سے نکال دیا تو ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں. سوچیے کہ ان کی عمر، اور کس کے دل میں یہ ارمان ہوتا بچہ ہونے کا، اور اللہ کے رسول سے اولاد کا ہونا کتنا بڑا آنر. تو نیچرل تھا، کہا کہ مجھے تو نہیں آتی شباہت. ایک دفعہ پھر آپ آئے. اچھا اللہ کے رسول کو بھی دیکھے، حضرت عائشہ سے ہی پوچھتے تھے نا، چڑا چھڑی کرتے تھے ان سے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابراہیم کی گروتھ کتنی اچھی ہے، اس کی اٹھان کتنی اچھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا سبھی بچے اس طرح کے ہوتے ہیں اس عمر میں. اور رسول اللہ کا جو بچوں کے ساتھ حال تھا کہ اوروں کے بچوں پر اتنی شفقت، اتنی مہربانی، اتنی ان سے محبت کرتے تھے، یہ تو پھر اپنا بیٹا تھا، جتنا بھی آپ کو پیارا لگتا کم تھا. ایک دفعہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک ہار آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ میں اس کو دوں گا جس سے مجھ کو سب سے زیادہ محبت ہے، یا شاید یہ فرمائے گا جس سے مجھے بہت محبت ہے. اب آپ سوچیں نا کہ ساری بیوی انتظار میں بیٹھ گئی ہوں گی، یہ دیکھیں اب کس کو ملتا ہے. کافی دیر سسپنس میں رکھا ان کو، پھر اپنی نواسی اماما کو بلایا اور وہ ہار ان کے گلے میں پہنا دیا. آپ نے فرمایا لیسا منا ملم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رحم کا برتاؤ اسلام کی پہچان ہے. سختی اور مار پیٹ اور ہر وقت کا ان کو برا بھلا کہنا، یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے اسلام کے ساتھ اس چیز کو اٹیچ کر لیا۔ آپ نے تو فضیلت بتائی قریش کی عورتوں کی، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ بہت نرم اور بچوں کے ساتھ بہت شفیق ہوتی ہیں۔ ہم ان کو اوور ڈسپلن کرنے کے لیے بعض دفعہ حد سے زیادہ سختی کر کے اپنے سے دور بھگا دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ دیکھ لیجئے فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ماں نے ٹریننگ نہیں کی۔ پھر آپ دیکھیں نفس کی ساری تعریف ہم چاہتے ہیں نا، کہ لوگ مجھے کہیں کچھ نہ کہہ دیں، اور اس کا ہم نشانہ اور اپنی ایمبیشنز کو پورا کرنے کا ذریعہ اپنے بچوں کو بنانے لگتے ہیں۔ کوئی اگر کہتا ہے تو کہتا رہے، بچہ آپ کا ہے، آپ کو حد سے زیادہ سختی نہیں کرنی کہ آپ کی تعریفیں ہونے لگیں کہ بھی کتنا اچھا ٹرین کیا ہے۔ آج کل بھی ہم ان نیچرل چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچوں سے، کہ کہیں جائیں گے تو بالکل 80 سال کے لوگوں کی طرح ہاتھ باندھ کر اور تمیز سے بیٹھے رہیں گے، نہ ہلیں گے اور نہ جلیں گے، نہ آواز نکالیں گے، نہ کچھ مانگیں گے۔ ہم پڑھ رہے ہوں تو بچے ہمیں تنگ نہ کریں، ہم جب پڑھ کر آرام کر رہے ہوں تو بچے تنگ نہ کریں، ہم جب گھر کا کام کر رہے ہوں تو بچے تنگ نہ کریں۔ تو بچہ کیا ہوا؟ اب وہ کوئی بیٹری آپریٹڈ تو نہیں ہے کہ جب جی چاہا آپ نے بیٹری نکالی اور رکھ دی۔ اگر یہ طریقہ ہوتا تو سب کے بچے میرے خیال ہے ابھی شاید 1 سال کی عمر کو ہی پہنچے ہوتے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، بچہ الگ چیز ہے۔ اپنی تعریف کے لیے بچوں کو پلیز مت پالیے، اسی چکر میں ہم بہت سختی کرتے ہیں پھر ان کے اوپر۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے اللہ کے رسول بہت محبت کرتے تھے۔ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ جب حضرت حسن حسین کی پیدائش ہوئی تو آپ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ بچہ تو آپ دیکھیں نا ایک انٹچڈ چیز ہوتا ہے، اب جو الفاظ جو آواز اس کے ذہن پر جا کر ٹکرائے ایک امپریشن تو پڑ جاتا ہے، جیسے کیسٹ ہوتا ہے نا، خالی کیسٹ ہے، اس پر امپریشنز تو پڑ جاتے ہیں، چاہے نہیں سمجھتا تو بھی کوئی بات نہیں، اثر محسوس کرتا ہے ان چیزوں کا۔ اس طرح بچوں کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہم کو کہ پیدائش کے وقت کیا کرنا ہے، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ مدینے آ کر مسلمانوں میں سے حضرت اسماء، یہ حضرت عائشہ کی جو بہن ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے بچے تھے جو کہ مدینے آ کر پیدا ہوئے۔ بہت مسلمان خوش تھے ان کے پیدا ہونے پر، رسول اللہ نے ان کو گود میں لیا، اور گھٹی، ہم کہتے ہیں نا گھٹی چٹانا، عربی میں اس کو تحنیک کہا جاتا ہے۔ تحنیک حناکہ سے بنا ہے، ہا نون اور کاف۔ حناکہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز چبا کر نرم کر دینا۔ تو جو گھٹی چٹائی جاتی تھی اس زمانے میں، تو کوئی بچہ اگر نبی اکرم کے پاس آئے، یا آپ کہیں کسی بچے کو، نیولی بورن بچے کو دیکھنے جاتے تھے، تو آپ کھجور نرم کرتے تھے اور ذرا سا اس کا شیرہ سا لے کر اور اس بچے کے تالو پہ چٹا دیا کرتے تھے۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ ہمارے عام طور پہ شہد کا رواج ہے، شہد میں آپ دیکھیے کہ پھر بھی چانسز ہیں کہ بچوں کو الرجی ہو جائے، اس لیے کہ پولن ہوتا ہے نا اس کے اندر۔ تو اسی لیے آج کل ڈاکٹرز منع بھی کرتے ہیں کہ شہد نہ چٹائیں نیو بورن بچوں کو۔ مولاسس کا بنا ہوا ہوتا ہے، ویسے بھی پیور ہنی تو ملتا بھی نہیں ہے۔ کوئی نیک بزرگ، یہ بزرگ ٹائٹل والا بزرگ نہیں ہے، کوئی شخص واقعی نیک اور متقی اگر آپ کو ملے تو اس سے کھجور چبوا کے ذرا سا لے کر بس بچے کے تالو کے اندر، انگلی پہ کتنا لگتا ہے، اتنا سا چٹا دیں اس کو۔ اور آپ نے فرمایا، قیامت کے روز تم اپنے اپنے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اچھے نام رکھو۔ ساتویں روز بچے کے بال اتار کر اس کے ہم وزن سونا یا اس کے ہم وزن چاندی صدقہ اور خیرات کر دینی چاہیے، اور بکرا قربان کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ کوئی اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو نہ کرے، فرض نہیں ہے، لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کریں، اسی کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے، ایک صاحب نے کہا، وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول بچے کو پیار کر رہے ہیں۔ عربوں کے ہاں طریقہ تھا کہ مردوں کی شان یہ سمجھی جاتی تھی کہ وہ بچوں کو بالکل پیار نہ کریں، یہ عورتوں کا کام تھا کہ گودوں میں لے رہی ہیں اور چوم رہی ہیں اور چاٹ رہی ہیں، اس کو بہت فیمنن چیز سمجھا کرتے تھے اور اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے تھے، یہ میچور ایٹیٹیوڈ جس کو کہ ہم کہیں نا۔ تو اسلام تو میچورزم کو پسند ہی نہیں کرتا بالکل، اللہ کے رسول تو بچوں کو بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز آپ اگر دیکھیں کہ مردوں کا رونا کتنا برا سمجھا جاتا ہے، بچپن سے ہم کہہ دیتے ہیں اپنے بچوں سے کہ تم لڑکے ہو کر لڑکیوں کی طرح روتے ہو، تم لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو. یہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے. مرد بھی روتے ہیں اور عورتیں بھی روتی ہیں، اللہ کے رسول بھی رویا کرتے تھے. اور ان باتوں پر کفار اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو عورتوں والی حرکتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ روتے ہیں اور یہ بچوں کو پیار کرتے ہیں. اسی طرح آپ ایک دفعہ حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے، ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ایک کو بھی پیار نہیں کیا. آپ نے نظر اٹھا کر ان کو دیکھا، فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت نکال دیا ہے تب میں کیا کر سکتا ہوں. پیار کرنا چاہیے، باپوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کا لاڈ کریں. بعض دفعہ نماز میں حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو آپ کندھوں پر بٹھا لیتے، اور جب رکوع میں جاتے تو ان کو کھڑا کر دیتے، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیا کرتے تھے. یہ بخاری میں موجود ہے روایت. تو یہ ماؤں کے لیے کتنی آسانی ہے. ہم نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہیں تو جھڑکتی ہیں اور جھٹکتی ہیں بچوں کو، اور پہلی ڈرا دیا جاتا ہے کہ خبردار میں نماز پڑھنی ہوں تو آگے سے نہ جائے اور کوئی یہاں نہ آئے اور کوئی ٹچ نہ کرے. نہیں، پھر تو جتنی بھی چڑ ہو ان کے دل میں اسلام کے لیے، ان کو تو لگتا ہوگا نا کہ جو ٹکڑا بچھاتی ہے میری ماں جا نماز کے نام سے، یہ میرے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہ تو قربت اور محبت دلانے کے طریقے نہیں ہیں. رو رہے ہیں تو گود میں اٹھا لیں. ایک دفعہ اسامہ بن زید چھوٹے سے تھے، کہیں گر گئے، چوٹ لگی، رونے لگے. آپ ان کو جھاڑتے جاتے تھے گھٹنوں کو، کپڑوں کو، اور کہتے تھے کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے، اسامہ لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے. اس سے بہت امپورٹنٹ بات پتا چلی، لڑکیوں کو اچھے اچھے کپڑے پہنانے چاہیے، شوق ہوتا ہے ان کا. اپنے تقوی کا انتقام ان بچیوں سے مت لیں کہ ان کے کپڑے بنانے ہم چھوڑ دیں اور سادگی کا وہ ہم پہ جنون چڑھے کہ ہم کہیں کہ نہیں بس لٹھے کے علاوہ کچھ پہننا نہیں. کتنی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے نا، بچیوں کو آپ دیکھیں اتنی تیسی ہوتی ہیں اور وہ پہننے اوڑھنے کا شوق، ہر قسم کا موتی 3 ڈبہ لٹکا لیتی ہیں اپنے اوپر، اور کچھ نہیں ملتا تو ماؤں کے جوتے پہنیں گی ہیل والے اور دوپٹے کھینچ لیں گی ان کی الماریوں میں سے. یہی تو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں دل موہ لینے والی بہت زیادہ. واقعی بیٹیاں بہت بڑی رحمت ہیں، کتنی رونق ان گھروں میں ہوتی ہے جہاں کے بیٹیاں ہوتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ امیر المومنین تھے، ہیڈ آف سٹیٹ، اور سوچیں چھوٹی موٹی کوئی وہ نہیں تھی ان کی، کہاں کہاں تک قیصر اور کسریٰ تک ان کی جو ہے وہ سرحدیں پھیلی ہوئی تھی. تو ان کے دور میں ایک صاحب ان سے ملنے آئے، کیا تصور لے کر آئے ہوں گے کہ اس قدر روب دار اور کوئی بات کرنے کی مجال نہیں کسی کی. ان سے دیکھا حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا بیٹا ان کے سینے پر بیٹھا ان کی داڑھی سے کھیل رہا ہے. ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے، ان صاحب کے چہرے پر. حضرت عمر پہچان گئے، پوچھا آپ کا اپنے بچوں سے کیا سلوک ہے؟ شاید اسی موقع کے انتظار میں ہوں، سوچا ہوگا شاید میں امیر المومنین کو طریقہ سکھا دوں کہ بچوں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. کہنے لگے امیر المومنین جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، سب اپنی اپنی جگہ دم ساتھ کر چپ ہو جاتے ہیں. سوچا ہوگا کہ بہت اچھی بات ہے، کوئی یہ بہت فخر سے بتایا انہوں نے. حضرت عمر نے انتہائی افسوس کیا ان کے حال پر اور کہا کہ رسول اللہ کی امتی ہوتے ہوئے تم یہ نہیں جانتے کہ گھر والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے. بہت بڑا لیسن ہے، ہم ان نیچرل کر دیتے ہیں گھر کے ماحول کو، ماں باپ سے خوف زدہ ہونے لگتے ہیں. ڈسپلن، ڈسپلن کے نام پر خوف اور دہشت کا ماحول گھروں کے اندر. کہیں گھر میں آ کر کوئی یہ نہ کہے کہ کیسی ماں ہے کہ چیزیں پھیلی ہیں. اب آپ سوچیں چھوٹے بچوں کا گھر ہے تو کھلونے پھیلے ہوں گے، 4-5 بچے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہوں گی. لیکن وہی نا، سجاوٹ پر اور اپنی تعریف نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. کہ لوگ ہم سے کہیں کہ 5 بچوں والا گھر ہے، لگتا ہی نہیں کہ 5 بچے. ایسا دم سادے کونے خدروں کے اندر بچے رہیں، یہ نیچرل نہیں ہے بالکل. اور حضرت عمر نے منع کیا اس چیز سے کہ تم یہ کام مت کرو. دیکھیں اسلام سکھاتے ہوئے بھی کتنی سختی سے سکھایا جاتا ہے نا، ایک بے سرے انداز میں، کوئی اس کے اندر جوئی کی کیفیت نہیں ہے. مونٹیسریز میں بچے شوق شوق سے جاتے ہیں لیکن مدرسہ جانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہاں پڑھانے والوں کے چہروں پر سختی، مسکرانا لگتا ہے اسلام کے خلاف. اور ٹیچر کا تو ایک امیج ہوتا ہے بچے کے دماغ میں، خاص طور پہ لڑکیوں کو آپ دیکھیے کہ جس طرح وہ ٹیچر کو کرتے دیکھتی ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی کرتی ہیں، اسی طرح لکھیں گی، وہی سب کچھ بولیں گی، تو بڑا امپریشن ہے اگر وہ ٹیچرز کو دیکھیں کہ خوش مزاج ہیں، مسکرانے والی ہیں، ان کا دل چاہے گا کہ وہ قرآن پڑھنے سیکھنے جائیں۔ اور اس لیول سے انگرین کرنا ہے، قوانین بنانے سے اسلام کی محبت کبھی نہیں آتی، یہ تو اس لیول سے ان کے اندر بس گھٹی چٹا دیں ان کو اسلام کی، نا میٹھی میٹھی گھٹی چٹا دیں ان کو، اتنی خوبصورتی سے اسلام کی تعلیمات دینی چاہیے کہ بچے بے اختیار کھینچے چلے آئیں اس کی طرف۔ جہاں تک اسلام میں اجازت ہے آواز کو سر کے ساتھ استعمال کرنے کی، تو کیوں نہ اسلام کی تعلیمات بھی خوبصورتی کے ساتھ اچھی طرح سے سکھا دی جائیں ان کو، بجائے کہ ایک بہت ڈرائی طریقے سے سکھائی جائیں۔ ذرا سی آپ دیکھیے کہ کوئی چیز ردم کے ساتھ جب پڑھی جاتی ہے تو وہ زیادہ اپیل بھی کرتی ہے۔ خود قرآن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ زین القرآن بأصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، پھر آپ کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ سادہ انداز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ایک خوبصورتی سے پڑھا جا رہا ہو، کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات نہیں ہو رہی، ہیومن وائس بھی بہت میلوڈیس ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں آج اپنے انسٹیٹیوشنز میں لے کر آ جائیں اور اس طرح بچوں کو دین کی تعلیم دینے لگیں، یقیناً بچے زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اور ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک چھوٹا سا رائم جیسا ہے، یوسف اسلام نے اپنی کیسٹ میں ڈالا ہے اس کو، تو وہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ سنیں اور دیکھیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ان صحابہ کی اگلی جنریشن نکلی کہ جنہوں نے باقی ساری دنیا کو فتح کیا، جو نون ورلڈ تھی، ان کے دل میں ایمان کی ایسی محبت آئی تو یقیناً اس میں سکھانے والوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ اتنی محبت سے، اتنے پیار سے انہوں نے سکھایا۔ حضرت عمر کو آپ دیکھ لیجئے نا، کتنی محبت کر رہے ہیں اپنے بچوں سے، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ متنفر ہوتے اور وہ اپنے باپوں کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اسلام کی کوئی قدر نہ کرتے، لیکن کیسے جمے رہے۔ یقیناً اس میں محبت کی چاشنی جمانے والی چیز ہوتی ہے۔
محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام۔ بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي، بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي، المدلل بالغمام محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام۔ إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني، إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام۔
کیسی جوائے کی آوازیں ہیں نا، ایک خوشی کی آوازیں ہیں، لیکن ایسی آوازیں ہم کو مدرسوں سے یا قرآن پڑھانے کے موقع پہ، یہ خوشی کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے، ہم نے جوائے کو اور خوشی کو بالکل مائنس کر لیا۔ قرآن پڑھنے کا وقت ایک ڈر اور خوف کا ٹائم ہونے لگ گیا بچوں کے لیے۔ نماز پڑھنا اتنی سختی سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا ان کے لیے بوجھ ہو گیا، اسی لیے کہا گیا کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کی عادت ڈالو، آرام آرام سے ایک وقت کی پڑھائی، دو وقت کی پڑھائی۔ اتنا چھوٹا بچہ فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا اور آپ نہ زبردستی اٹھائیں گے اس کو، آہستہ آہستہ اس کو عادت ڈالیے۔ 10 سال تک ہوتے ہوتے 3 سال کا ٹائم ہے، اور اس دوران اس کے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ اپنے شوق سے پڑھے۔ یہ ہے دراصل کرنے کا کام، یہ ہے استادوں کا کام کہ بائی فورس یہ کام نہیں کریں، شوق سے ان کو یہ کام کرنے کی عادت ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب 18 ماہ کے ہوئے، تقریباً 1.5 سال ان کی عمر ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا، اور اس دن سورج گرہن تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ یہ لوگوں میں عام قاعدہ تھا کہ وہ چاند گرہن سے اور سورج گرہن سے شگون لیا کرتے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی اور دونوں باتیں اتفاق سے جوابی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے ہی کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اس دن میں سورج گرہن کیا ہو تاکہ لوگوں کے دماغوں سے سورج گرہن کی طرف سے کوئی وہم یا کوئی خوف جو بیٹھا ہوا ہے وہ نکل جائے۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا، تو آپ نے فرمایا، کسی کے مرنے سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ یہ نماز کسوف کہلاتی ہے، اور یہ خاص سورج گرہن یا چاند گرہن کے لگنے کے وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ عام نمازوں سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ طویل بہت ہوتی ہے، اس کا قیام بہت طویل ہوتا ہے، رکوع بھی طویل ہوتا ہے، اور ہر رکعت میں ایک کے بجائے 2 رکوع ہوتے ہیں۔ رکوع کرتے ہیں، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر قیام کیا جاتا ہے، پھر رکوع کیا جاتا ہے، پھر کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں، اور پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ نارملی تو 1 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، لیکن نماز کسوف مختلف ہوتی ہے اس لحاظ سے، اور طویل بھی کافی ہوتی ہے۔ نمازوں میں ہم دیکھتے ہیں، اچھا یہ نماز کسوف ہی کا واقعہ ہے جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم آگے ہاتھ بڑھایا، اور کچھ دیر کے بعد یوں بھی ہوا کہ پھر آپ ایک دم سے پیچھے ہٹے۔ اسی کے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے نا کہ طویل بہت ہوتی ہے وہ نماز، تو یہ دونوں ہی کیفیات آپ کی ہوئی، آپ نے ہاتھ بھی آگے بڑھایا اور آپ پیچھے بھی ہٹے۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت لائی گئی تھی، اور میں نے ہاتھ بڑھا کر سوچا کہ میں اس میں سے کچھ پھل توڑ لوں، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم اس کو قیامت تک کھاتے رہتے۔ خلد ہے نا، ہمیشہ کے ہیں وہاں تو ہر چیز ہی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جہنم لائی گئی، اور اس کی دہشت سے میں پھر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ نماز استسقاء بھی پڑھی جاتی ہے جب بارش نہ ہو رہی ہو۔ روٹین میں آپ نے تہجد کے بارے میں فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، آپ فجر کی سنتیں ملا کر 13 رکعت عشاء کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جب دن یعنی ذرا سا روشن ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ترمذی میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ نارملی روٹین کے طور پہ گھر میں جیسے ہوتی ہیں تو 9-10 بجے یہ 4 رکعت پڑھ لیا کیجیے، بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں بھی آپ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن کسی بھی مہینے میں مسلسل روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ انسان کمزور ہونے لگتا ہے، اور باقی جو ضروریات زندگی ہیں اور جو باقی فرائض اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر رکھے ہیں، ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کوئی شخص مسلسل روزے رکھتا ہی چلا جائے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، سچ ہے، کرتا ہوں ایسے۔ آج ہم کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم کہیں کہ بہت نیک، ایک کہا جائے گا نا اس کو۔ اب آپ یہ بہت غور سے سنیے گا یہ واقعہ، اس لیے کہ ہم اکثر چیزوں کے لیے کہتے ہیں تو اچھا کام یہ تو ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رات بھر کی نماز پڑھنے سے اور دن بھر روزہ رکھنے سے افضل بھی کیا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو شاید یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے ہوں گے یہ سن کر کہ اچھا اتنا نیک ہے، اتنی زیادہ نیکی کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں وہ ایسا کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، فلا تفعل، مت کر، سم و افطر و قم و نم، روزہ رکھو، افطار بھی کرو، عبادت کرو اور سو بھی، بیلنس زندگی گزارو۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لَعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کیا آپ نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری دونوں آنکھوں کا بھی حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پہ حق ہے، تو ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، اور فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے تیرے لیے کافی تھے، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ گویا ایسا ہے انسان جو مہینے میں 3 روزے رکھے جیسے کہ اس نے ساری مہینے روزے رکھے، سمجھیں کہ ساری عمر اس نے روزوں کی کیفیت میں گزاری ہے۔ جو جنت کے دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان بھی ہے، اور اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو دنیا میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور کثرت سے مراد یہ نہیں جیسے ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ساری عمر روزے ہی رکھتا رہے، اگر مہینے میں 3 بھی رکھ لیے تو وہ کثرت سے روزے رکھنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسلام ایک بیلنسڈ زندگی پسند کرتا ہے، یعنی کہ عبادت میں انسان اتنا گم ہو جائے کہ وہ حقوق نہ ادا کرے یا بندوں کے حق ادا کرنے کو عبادت نہ سمجھا جائے۔ یہ تو ایک بیلنس ہے، اگر بہت زیادہ ایک طرف جھکنے لگتا ہے تو پھر یہ طریقہ اور یہ روٹین مینٹین بھی بعض دفعہ نہیں ہو سکتا، اور وہ انسان کو چیز پلیجر کا سورس لگنے کے بجائے بوجھ اور ایک مشکل لگنے لگ جاتی ہے۔ ہم بھی رکھتے ہیں نا 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کہا جاتا ہے جس کو۔ اب جب مدینے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ مکے میں 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے تھے، مدینے آ کے جب یہودیوں کو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں، پھر آپ نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں سے بھی فرمایا کہ روزہ رکھو۔ تو 9 اور 10 محرم کا روزہ یا 10 اور 11، یہ اس طرح سے تاکہ ذرا سی یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، لیکن بہرحال کام اپنی جگہ اچھا ہے۔ مدینے آ کر 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، حالانکہ ابھی حج شروع نہیں ہوا تھا، مسلمان ابھی حج کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ جیسے حج ہم آپ کرتے ہیں ویسے تو نہیں تھا، لیکن مدینے آتے ہی جہاں عید الفطر سیلیبریٹ کی جاتی تھی وہاں عید الاضحیٰ بھی سیلیبریٹ کی جاتی تھی۔ یہ 2 عیدیں ہیں جو مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئیں، اور اس دن یعنی کہ 10 ذی الحج کو روزہ رکھنا منع ہے، جس طرح کہ عید الفطر کو بھی روزہ رکھنا منع ہے، عیدوں کے دن تو روزہ الاؤڈ نہیں ہے۔ صحابہ نے نبی اکرم سے پوچھا کہ ہم 10 ذی الحج کو قربانی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا حکم ہے، اگر عید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی کر لے تو پھر اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ دار میندھا لانے کا حکم دیا، فرمایا اے عائشہ چھری تیز کر، پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ، اللہ قبول فرما محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے، پھر آپ نے قربانی کی یعنی کہ آپ نے میندھا ذبح کیا۔ عید کے دن دف بجانا اور کھیل کود کرنے کی ان سب چیزوں کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ سیر اور تفریح کا دن ہوتا ہے، خوشی منانے کا دن ہوتا ہے۔ مکے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں صلح حدیبیہ کر کے، تو اب یہودیوں کو آپ کی طرف سے مزید خطرہ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ وہ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ اب کفار سے تو صلح ہو گئی ہے، اور ان کو خیال تھا کہ اب آپ کا رخ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف ہوگا، تو انہوں نے اللہ کے رسول پر اپنا ایک نیا دعویٰ آزمایا، اور وہ جادو تھا۔ لبید نام کا ایک جادوگر مدینے میں رہتا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کسی طرح سے حاصل کر لیے اور ان میں 11 گرہیں لگائیں، 11 ناٹس ڈال دی ان کے اندر، اور ہر ناٹ لگاتے ہوئے اس کی بیٹیاں جو اسی کی طرح جادوگرنیاں تھیں انہوں نے ہر گرہ پر کچھ پڑھ کر پھونکا، کچھ جادو کے کلمات ہوتے ہیں، کچھ منتر وغیرہ پڑھا گیا، اور پھر اس کو ایک نر کھجور میل ڈیٹ پام کے خوشے میں لپیٹ کر اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہوا کہ آپ کو کھانے پینے کی طرف رغبت نہیں رہی، جیسے کہ ایک بیماری ہونے والی ہوتی ہے اور جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے آپ کو فلو ہونے والا ہو اگر تو ایک فیلنگ آنے لگتی ہے نا انسان کو، کھانا پینے کا دل نہیں چاہتا اور تھکن ہونے لگتی ہے اور کسی کام میں بہت زیادہ دل نہیں لگتا، تو اسی طرح کی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہی۔ بعض کاموں کے بارے میں آپ کو خیال ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیے حالانکہ آپ نے نہیں کیے ہوتے تھے، تو یہ روز مرہ کی روٹین میں ہوا، جو عبادات والا کام تھا اس پر اثر نہیں پڑا۔ آپ کی روح متاثر نہیں ہوئی، آپ کا جسم متاثر ہوا تھا، جیسے کہ فزیکل بیماری میں انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اور نبوت کا تعلق اور وحی کا تعلق تو روح کے ساتھ ہے، نزلہ علی قلبک، یہ تو نازل کیا ہے آپ کے دل کے اوپر۔ کوئی نعوذ باللہ اسے یہ نہ سمجھے کہ جب یہ جادو کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی تو آپ کے نبوت کے کام میں کوئی حرج ہونے لگ گیا، یا ایسا نہیں ہوا کہ نعوذ باللہ کوئی کلام آپ بول جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، یا کوئی نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہو۔ نہیں، ان میں سے کوئی ایسے کام نہیں ہوئے، بس صرف یہ تھا کہ آپ کی بھوک کم ہو گئی تھی، آپ سمجھتے تھے میں فلاں جگہ گیا حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے۔ اور یہ بھی آپ پر اثر ہوا کہ آپ اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک رات آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کے ذریعے آپ کو اطلاع دی کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور جادوگر کا نام بھی بتایا، لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ ذی اروان کے کنویں میں آپ کے بال موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کو لے کر اس کنویں پر تشریف لے گئے، آپ معوذتین کی آیات پڑھتے جاتے تھے اور وہ نوٹس کھولتے جاتے تھے، یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس موقع پر نازل ہوئیں۔ 11 آیتیں ہیں ان دونوں سورتوں کی مل کر، اور وہ 11 ہی گرہ ڈالی گئی تھیں۔ وہ آتا ہے نا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو کہ گروہوں پر پھونکتی ہیں، نوٹس پر پھونکتی ہیں۔ جب آپ نے وہ ساری نوٹس کھولی تو آپ پر سے وہ جادو کا اثر چلا گیا۔ لبیب کو بلا کر آپ نے پوچھا تو اس نے اعتراف کیا، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس لیے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے۔ میجک کو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی ایسی کوئی وہمی قسم کی چیز ہے اور جادو کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کچھ یونیورسٹیوں میں اب بھی جوئش میجک پر کورسز آفر ہوتے ہیں۔ آج کل پیرا سائیکالوجی پر ویسے بھی بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اور جیسے کہ ایک سبلیمل میسجز کی ٹیکنیک آپ نے شاید سنا ہو اس کے بارے میں، کہ سبلیمل میسجز ہوتے ہیں، یہ ایسے فلیش کی طرح دیے جاتے ہیں، شعوری مائنڈ اس کو رجسٹر نہیں کرتا، لیکن سب کانشیس دماغ ہے انسان کا، اس کے جو لاشعور کی سطح ہے اس کو جا کے اثر انداز کرتے ہیں۔ ایک ذہن کا حصہ ہے، نیو کارٹیکس کہا جاتا ہے جس کو، تو نیو کارٹیکس جو ہے یہ ان سبلیمل میسجز کا بھی اثر قبول کرتا ہے۔ امریکن گورنمنٹ نے اس طرح کی ایڈورٹائزنگ کو بین کیا ہوا ہے، یعنی کس کا اثر ہے؟ تو جب یہ چیز ہے کہ انسان کا شعوری مائنڈ ایکسپٹ نہیں کر رہا، آپ کو محسوس نہیں ہوتا آپ نے کچھ دیکھا ہے، محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ سنا ہے، لیکن سبلائم میں جا کر وہ افیکٹ کر جاتے ہیں، اثر کرتے ہیں انسان کے اوپر جا کے۔ جب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر جادو بھی، جو کہ آنکھوں سے نظر نہ آ رہا ہو لیکن اثر کر جائے انسان کے اوپر، عین ممکن ہے۔ تو ہمیں دراصل ان چیزوں سے اپنی حفاظت کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ہم کو بتا دیا، معوذتین نازل ہو گئے ہیں قرآن میں، ہمارے پاس موجود ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے۔ آیت الکرسی پڑھ لے انسان، صبح شام کی دعائیں اپنے اوپر پڑھ کے پھونک لیا کرے، اور گھر میں سورہ بقرہ کا پڑھنا جو ہے وہ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتے، اور یہ جادو وغیرہ یہ سارا دراصل شیطانی کام ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ پیرانوائڈ ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہر چیز کا انسان الزام اٹھا کر بس جادو ہی کو دے دے، اپنی حفاظت کریں جیسے عام بیماریوں کے لیے اپنی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح جادو بھی سمجھے کہ ایک بیماری ہے، اس سے انسان کو اپنی حفاظت کر لینی چاہیے۔ جب قریش سے آپ کی محاذ آرائی کچھ عرصے کے لیے رک گئی صلح حدیبیہ کے ذریعے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے خیبر کا رخ کیا۔ یہ خیبر کے یہودی ہی تھے کہ جو جنگ خندق میں مشرکوں کو اکسا کر لائے تھے، اور بنو قریظہ کو غداری پر بھی انہوں نے ہی آمادہ کیا تھا۔ خیبر کے یہودی بہت امیر تھے، اور اس غزوے میں بہت سارا مال غنیمت بھی ملنے کی امید تھی، اس لیے وہ منافقین جو عمرے کے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، وہ خیبر کے سفر میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہی لوگ چل سکتے ہیں جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیت رضوان کی تھی۔ یہ تعداد میں تقریباً 1400 لوگ تھے، 1400۔ خیبر کی حدود میں داخل ہو کر آپ نے فرمایا، کل جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو سارے صحابہ امید میں تھے کہ دیکھیں اب جھنڈا کس کو ملتا ہے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا. ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی, آشوب چشم کی بیماری تھی کہ ان کی آنکھوں میں سے پانی وغیرہ بہتا رہتا تھا. تو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب, اپنا سلائیوا ان کی آنکھوں میں لگایا, جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. خیبر کے یہودیوں کے سب سے بڑے سردار مرحب کو حضرت علی نے ہی قتل کیا. خیبر میں یہودیوں کے 8 قلعے تھے, ایک ایک کر کے وہ فتح ہوتے چلے گئے اور یہودیوں کو شکست ہوئی. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.